سیدا کربلا کربلا حق سیدا راستا کربلا کربلا ہماری سیدا کربلا کربلا حق سیدا راستا کربلا کربلا
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صلوات حضرت گرامی پروردگار عالم نے سورہ فصلت میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اور ہمارا مدبر اللہ ہے پھر اس کے بعد انہوں نے استقامت بھی دکھائی تو نتیجے میں ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ خوف زدہ نہ ہو اور غمگین بھی نہ ہو اور تمہیں جنت مبارک ہو وہ جنت کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت کے ضمن میں اور اس آیت کے ذیل میں جو موضوع آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے کربلا مظہر ولایت۔ ہم نے کچھ مجلسوں میں عرض کیا کہ اگر ولایت کا صحیح معنی میں جلوہ دیکھنا ہے اور ولایت کا صحیح معنی میں باطن دیکھنا ہے تو انسان کو میدان کربلا میں دیکھنا ہوگا کہ جہاں پر دونوں ولایتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ میدان کربلا میں ولایت حق بھی دیکھی جا سکتی ہے اور ولایت باطن بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ پروردگار عالم نے دونوں ولایتوں کا تذکرہ کیا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو ایمان لائے, اللہ ان لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کے پیروی کی اور کافر تھے, یہ کیا کرتے ہیں, یہ انسان کو نور سے ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں. اس آیت میں دونوں ولایتوں کی طرف اشارہ کیا گیا, ولایت حق بھی دیکھی جا سکتی ہے اور ولایت باطل بھی دیکھی جا سکتی ہے. کربلا میں یہ دونوں ولایتیں اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ انسان کے سامنے ظاہر ہو رہی تھی. ولایت حق بھی اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ جلوہ دکھا رہی تھی, اور ولایت باطل بھی اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ حق کے مقابل پر آ کر کھڑی ہوئی تھی, اور اب یہ دیکھ رہے تھے کہ کون کس پر حاوی ہوتا ہے. آیا اللہ والے کفر پر حاوی ہوتے ہیں یا کافر اللہ والوں پر حاوی ہوتے ہیں؟ در حقیقت حسین اور یزید کی جنگ نہیں تھی بلکہ اللہ اور شیطان کی جنگ تھی جو کربلا کے میدان میں دیکھی جا سکتی تھی, کہ ایک طرف اللہ کی ولایت تھی اور ایک طرف طاغوت اور شیطان کی ولایت تھی. اب دیکھنا یہ تھا کہ کون کس پر حاوی آتا ہے. عزیزان گرامی, یہ جنگ صرف دو شخصیات کے درمیان نہیں تھی, کربلا کی جنگ دو شخصیات کے درمیان نہیں تھی, اور کربلا کی جنگ کچھ افراد کے درمیان نہیں تھی. اگر جنگ کچھ افراد کے درمیان ہوتی تو جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں, ان میں سے ایک اصل یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس افراد تعداد میں کم ہوں تو انسان ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے لڑنے کے لیے کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو چھپا سکے. اگر انسان کے پاس افراد کم ہوں اور مقابل پر افراد زیادہ ہوں تو انسان میدان میں آ کر نہیں لڑتا, انسان ایسی جگہ پر جا کے لڑتا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو چھپا سکے اور پیچھے ہٹ سکے. اور اگر جنگ دو افراد کے درمیان ہوتی تو جنگ کے اصول میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی خواتین کو میدان جنگ میں نہیں لے کر جاتا. سید الشہداء نے یہ دونوں کام اس کے برعکس کیے, تعداد میں کم ہو جانے کے باوجود بھی میدان کا انتخاب کیا. اور اگرچہ سید الشہداء کو یہ معلوم تھا کہ جنگ ہوگی, اس کے باوجود خواتین اور بچوں کو بھی لے گئے اور بتایا کہ دیکھو, یہ نہ سمجھنا کہ جنگ دو افراد کے درمیان کی, توجہ فرمائیے گا, آواز دے رہے تھے خبردار, یہ نہ سمجھنا کہ جنگ دو افراد کے درمیان تھی. کربلا کی جنگ دو افراد کے درمیان نہیں تھی بلکہ دو نظریات کے درمیان تھی. ایک طرف نظریہ حق تھا اور ایک طرف نظریہ باطل تھا. اب یہ دیکھ رہے تھے کہ کون سا نظریہ کس پر حاوی آتا ہے. یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ حسین ابن علی کو قتل کر کے وہ جیت گیا, لیکن نہیں, وہ نظریہ جو حسین ابن علی لے کر آئے تھے وہ کل بھی حاکم تھا, آج بھی حاکم ہے اور قیامت تک حاکم رہے گا. السلام بر محمد و آل محمد. وہ نظریہ جو حسین ابن علی لے کر آئے تھے اور وہ نظریہ جو یزید لے کر آیا تھا, یہ لڑائی دو نظریات کے درمیان ہو رہی تھی, اور اب دیکھنا یہ تھا کہ کون سا نظریہ حاکم آتا ہے. اسی لیے جب سید سجاد علیہ السلام کو قید کر کے لے کر گئے اور یزید کے دربار میں کھڑا کیا گیا, ایک مرتبہ یزید کہنے لگا, سید سجاد تم ہار گئے, تمہارا باپ بھی ہار گیا اور ہم جیت گئے. سید سجاد مسکرانے لگے, بس ایک جملہ کہا, یزید اتنی جلدی فیصلہ نہ کر. آواز دی, یزید اتنی جلدی فیصلہ نہ کر, ابھی ذرا اذان ہونے دے. اگر اذان میں میرے نانا کا نام آئے تو سمجھ لیجیو میں جیتا, ورنہ تو جیتا. ایک سلام بر محمد و آل محمد. آج جہاں کہیں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے, جہاں کہیں بھی اذان ہو رہی ہے, یہ اذان نہیں ہے بلکہ حسین کی فتح کا اعلان ہے. جہاں کہیں بھی اذان ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یزید جو نظریہ لے کر آیا تھا وہ نظریہ کفر کا نظریہ تھا, وہ نظریہ اسلام کے خلاف نظریہ تھا, اور حسین جو نظریہ لے کر آئے تھے وہ نظریہ اسلام کا نظریہ تھا, وہ نظریہ ایمان کا نتیجہ تھا. یہ دین بچانے آئے تھے, وہ دین کو نابود کرنے آیا تھا, اور تخت خلافت پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا لعبت حاسمون بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یزید جب تخت خلافت پر بیٹھا تو اس نے آواز دی, دیکھو بنی ہاشم پر نہ کوئی وحی آئی تھی نہ یہ کوئی خبر لے کر آئے تھے. یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا, یہ نبوت بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا, یہ رسالت بنی ہاشم کی ڈھونگ تھی, باپ نے بھی یہی کیا تھا. آج بات واضح ہو جائے, باپ نے بھی یہی کیا تھا, مگر باپ تھوڑا سا ہوشیار تھا, وہ یہ سب کچھ کرتا تھا مگر سب کے سامنے نہیں کرتا تھا. باپ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا تھا, لوگوں کے سامنے مسلمان بن کر جاتا تھا, لیکن ایسے بیٹے کی تربیت کی جو بے وقوفوں میں بے وقوف تھا, جو اپنے آپ کو چھپا نہ سکا, علنن اور علل اعلان یہ اعلان کرتا تھا کہ یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے. ادھر سے یہ نظریہ چلا, ادھر سے وہ نظریہ چلا, اور اب ان دونوں نظریات میں جنگ ہوئی. اب دیکھے رہے تھے کہ حسین والے جیتیں گے یا یزید والے جیتیں گے. آج دنیا فیصلہ کر رہی ہے کہ حسین جیتے یا یزید جیتا. اور اللہ اللہ مجھے وہ جملہ دوبارہ کہنے دیں جو ظاہراً یہاں پر کہہ چکا ہوں. اللہ اللہ, حسین ابن علی نے اپنے طریقے عمل سے اتنا ذلیل کر دیا یزید کو کہ اگر آج کے زمانے میں بھی کسی یزید کو یزید کہہ دیا جائے تو اسے برا لگ جاتا ہے. دیکھے رہے تھے کہ حسین ابن علی کا نظریہ جیتتا ہے یا یزید ابن معاویہ کا نظریہ جیتتا ہے. آج دنیا میں کون سا ایسا مقام ہے, میں کچھ دنوں سے یہی جملہ کہہ رہا ہوں, آج کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں پر حسین ابن علی کی عزاداری نہیں ہو رہی؟ یہ عزاداری نہیں ہو رہی, حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے کہ حسین آپ جیت گئے, یزید ہار گیا. آج جو نظریہ حسین ابن علی نے پیش کیا تھا, کون سا نظریہ؟ حریت کا نظریہ. کیا نظریہ دیا تھا حسین ابن علی نے؟ کہ عزت کے ساتھ جیو, ذلت کی زندگی نہ گزارنا. حسین ابن علی نے حریت کا نظریہ دیا. کل ہمارا یوم آزادی ہے, کل ہمارا یوم حریت ہے, یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ انسانوں کو عزت کے ساتھ جینا کس نے سکھایا؟ جو فرمائیں, انسانوں کو عزت کے ساتھ جینا کس نے سکھایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ الہام کہاں سے لیا؟ اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات دیکھیں اور اس میں دیکھیں ان کے اقوال دیکھیں تو واضح طور پہ آواز دی کہ حسین ابن علی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے شجاعت اور فداکاری کا, وہ کہیں نہیں ملتا. یہ قول قائد اعظم کا خود بتا رہا ہے کہ قائد اعظم نے حریت حسین ابن علی سے سیکھی ہے. بانی پاکستان نے حریت اور نظریہ حریت اور نظریہ آزادی اور آزادگی یہ حسین ابن علی سے سیکھا, اور مفکر پاکستان نے بھی یہی نظریہ دیا. خون او تفسیر ان اسرار کرد, ملت خابید را بیدار کرد. علامہ اقبال نے آواز دی, حسین ابن علی کے خون نے, خون او تفسیر ان اسرار کرد, وہ جو راز چھپے ہوئے تھے حسین ابن علی نے ان رازوں کو آشکار کیا. اگر یہ خون نہ بہتا تو یہ راز راز رہ جاتا. ملت خابید را بیدار کرد, سوئی ہوئی قوموں کو جگا دیا حسین ابن علی نے. یہاں پر یہ جملہ بھی کہہ دوں اس جملے کے ذیل میں کہ ملت خابید را بیدار کرد, کل پاکستانیوں کا یوم آزادی ہے, لیکن ایک دن ایسا ہے جو ہر قوم کا یوم آزادی ہے. کل ایک قوم کا یوم آزادی ہے, لیکن سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جس میں ہر زندہ قوم کا یوم آزادی ہوتا ہے, اور وہ یوم آزادی ایسا ہے کہ جسے سب مل کر مناتے ہیں.
जो किसी बॉर्डर का मोहताज नहीं होता, जो किसी खास पर्चम का मोहताज नहीं होता, हर मुल्क में एक जैसा पर्चम उठता है, हर मुल्क में एक से आठ दिया जाता है। कल जब हमारा यौम आजादी होगा तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान का यौम आजादी होगा तो यहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे। कल हमारा यौम आजादी है तो हम अपने मुल्क के लिए जिंदाबाद कहेंगे। जब उनका यौम आजादी होगा तो वो अपने मुल्क के लिए यौम आजादी कहेंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी यौम आजादी मनाएंगे, वो भी यौम आजादी मनाएंगे, हम भी वही शियार देंगे जो वो शियार देंगे, हम भी वही परचम उठाएंगे जो वो परचम उठाएंगे। वो कौन सा दिन है? वो दिन हुसैन इब्ने अली का दिन है कि जहां सिर्फ एक शियार बुलंद हो रहा होगा, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। होने ओ तफसीर इन असरार कर्द मिल्लते खाबीद रो बिदा कर्द। और इसके बाद अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ जुमले कहे, फिर आखिर में कहा रमज़े कुरान। अल्लाह अल्लाह कहां की फिक्र दे रहे हैं। रमज़े कुरान अज हुसैन आमुख्तम। हुसैन इब्ने अली कुरान मजीद का रमज हैं। रमज कहते हैं पासवर्ड को। जिस तरह से अगर किसी चीज में पासवर्ड लगा हो और अगर पासवर्ड आप गलत डालें तो नहीं खुलेगा, सही पासवर्ड डालिए तो खुलेगा। कुरान मजीद का पासवर्ड हुसैन इब्ने अली हैं। अगर कहीं और से कुरान सीखोगे तो नहीं सीख सकते। कुरान की सही तफसीर हुसैन इब्ने अली पेश करेंगे। कहीं और जाओगे तो कुछ और मिल सकता है, कुरान नहीं मिल सकता। एक सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। रमज़े कुरान अज हुसैन आमोख्तम, ज़े आतशे उ शुअलहा अंदोख्तम। मैंने कुरान का पासवर्ड, कुरान का रंग हुसैन इब्ने अली को पाया है। और ये वो हुसैन है कि जिसने एक चराग से कई चराग रोशन किए हैं, कि जिसके लिए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आवाज दी इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा। हुसैन हिदायत का चराग, व सफीनतुन नजात, और हुसैन नजात की कश्ती हैं। रमज़े कुरान अज हुसैन ओ मुख्तम, ज़े आतशे उ शुअलहा अंदोख्तम। मैंने दोनों के अहवाल, एक का कौल और एक की शायरी आपके सामने बयान की। बानिए पाकिस्तान ने भी इल्हाम हुसैन से लिया। मुझे कहने दें, बानिए पाकिस्तान ने भी ये इल्हाम हुसैन से लिया। मुफक्किरे पाकिस्तान ने भी ये इल्हाम हुसैन से लिया। बानिए पाकिस्तान भी हुसैनी, मुफक्किरे पाकिस्तान भी हुसैनी। अब मुझे समझ में नहीं आता ये यजीद के वफादार अपने आप को पाकिस्तानी कैसे कहते हैं। एक सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल अगर विलायत सही माना में कहीं जलवा दिखाएगी तो वो करबला है। और वो जलवा जो विलायत ने करबला में दिखाया, उसके बाद फिर ऐसा कामिल जलवा इस विलायत ने कभी नहीं दिखाया। उसके बाद अगर ये विलायत अपना कभी जलवा दिखाएगी तो वो हजरत बकीयतुल्लाह के ज़ुहूर के बाद होगा। वो आखिरी जलवा होगा इस दुनिया में कि जब विलायत सही और कामिल तौर पर अपना जलवा दिखा रही होगी। बहरहाल यहां पर मैं इस बात को रोककर अगली बहस को शुरू कर रहा हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, वाकया मैंने ये जो मौजू का इंतखाब किया, ये सिर्फ नऊज़ु बिल्लाह किसी को खुश करने के लिए नहीं, इसी बात का कायल हूं जो मौजू का इंतखाब किया। करबला मजहरे विलायत है और इस पर हमें अकीदा रखना होगा। और वो अकीदा जो अमल में पेश होगा कि करबला मजहरे विलायत है। अगर कहीं पर विलायत सही माना में अपने आप अपना जलवा दिखाएगी तो वो करबला है। थोड़ा सा रुकिए, विलायत के माना क्या है? अगर हम देखना चाह रहे हैं कि करबला मजहरे विलायत है या नहीं, तो विलायत के माना क्या है? विलायत के लुगत में माना क्या है? डिक्शनरी में विलायत का माना क्या है? विलायत का लफ्ज़ निकला है वलिया से, वलिया मौला, ولایت، ولایت، ولی، والی اور اس طرح کے دوسرے الفاظ جتنے بھی ہیں یہ سب ولیا سے نکلے ہیں۔ اس ولیا کے معنی کیا ہیں؟ کہ جس سے بنا ولایت، اس کے بعد پھر مولا بنا، ولی بنا، موالی بنا، جو بھی جس کے آپ الفاظ سے الفاظ بناتے جائیں، جسے کہتے ہیں صیغہ سازی۔ ولیا کا معنی جو لغت نے لکھا وہ یہ ہے کہ ولیا وہاں پر استعمال ہوتا ہے، توجہ فرمائیے گا، ولیا واو لام یہ، ولیا وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر دو چیزیں آپس میں اتنی قریب ہو جائیں کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ بننے پائے، جہاں پر یہ ہو جائے وہاں پر ولایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر میں حسین ابن علی کی ولایت کو قبول کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حسین سے اتنا قریب ہو چکا ہوں کہ اب درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حتیٰ میں خود بھی رکاوٹ نہیں ہوں، جو فرمائیں میں خود بھی رکاوٹ نہیں ہوں۔ ابھی میں اس قرب اور بوت پر بات کروں گا، قرب مادی ہے یا قرب معنوی، میں خود بھی رکاوٹ نہیں ہوں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان میں ولایت پہنچائی تو من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کہنے سے پہلے پیغمبر نے تمام افراد سے ایک اقرار لیا کہ جب تک تم لوگ یہ اقرار نہیں کرو گے میں پیغام نہیں سناؤں گا کہ جس پیغام کے لیے تمہیں میں نے اتنی زحمت دی کہ آگے والوں کو پیچھے بلا لیا، پیچھے والوں کا انتظار کیا۔ وہ کیا ہے؟ الستو، پیغمبر نے پوچھا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم لوگوں پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ پیغمبر نے پہلے یہ اقرار لیا، اس کا ذرا دقیق معنی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پیغمبر نے اقرار لیا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم لوگوں پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا، یعنی جتنا اختیار میں اپنی جانوں پر رکھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ اختیار پیغمبر میری جان پہ رکھتے ہیں۔ یہ بات ایسے سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک مثال دوں، آپ مجھے بتائیں، دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اگر میں اپنے آپ کو اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے زخمی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں؟ آپ کہیں گے نہیں، حرام ہے۔ کیوں؟ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، جو چاہوں کروں۔ کہا نہیں، پروردگار عالم نے آپ کو اس جسم پر اختیار دیا ہے، ملکیت نہیں دی۔ پروردگار عالم نے یہ جسم آپ کے اختیار میں دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس جسم کے مالک بھی بن گئے۔ پروردگار عالم نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے تم اس سے صحیح استفادہ کرو یا غلط استفادہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ فائدہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے۔ تم کرنے پر مختار ہو، نتیجے پر مختار نہیں ہو، توجہ فرمائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی آنکھ میں چاقو ماروں اور کہوں کہ نہیں میری آنکھ نہ پھوٹے۔ چاقو مارنا تمہارے اختیار میں ہے، آنکھ پھوٹے گی یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے میرے جسم میرے اختیار میں دیا ہے، میری ملکیت میں نہیں دیا۔ جسم اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، میری جان میرے اختیار میں ہیں، میری ملکیت میں نہیں ہے۔ میں چاہوں تو خود کشی کروں، میں چاہوں تو شہادت کی موت کا انتخاب کروں، ان دونوں میں اختیار ہے، خودکشی میں بھی اختیار ہے، اپنے اختیار سے خودکشی کر لو یا اپنے اختیار سے شہادت کی موت کا انتخاب کرو، یہ دونوں اختیار تمہارے پاس ہیں مگر نتیجہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ خودکشی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ یہ اختیار تمہارے پاس ہے کہ تم شہادت کا انتخاب کرو یا خودکشی کا انتخاب کرو، دونوں میں اختیار ہے، بس فرق یہ ہے کہ ایک جگہ نا امیدی ہے اور ایک جگہ امید ہی امید ہے۔ انسان جب خودکشی کرتا ہے تو نا امیدی کی بنیاد پر کرتا ہے، یہ بھی اختیار سے کر رہا ہے، اور جب انسان شہادت کا انتخاب کرتا ہے تو یہ امید کی بنیاد پر کرتا ہے، اپنے اختیار سے۔ میں نے تمہیں اختیار دیا، لیکن اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے اپنے آپ کو زخمی کر لو۔ جان میری، توجہ فرمائیے گا، ایک لفظ کے لیے زحمت دے رہا ہوں، جان میری، جسم میرا، اختیار میرا، مگر میں پھر بھی اپنے آپ کو اپنی مرضی اور اختیار سے زخمی نہیں کر سکتا۔ یہی فرق ہے میرے اختیار میں اور پیغمبر کے اختیار میں۔ جو پیغمبر نے قرار لیا، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم لوگوں پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ تم اپنی مرضی سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اپنے آپ کو زخمی نہیں کر سکتے، لیکن اگر میں کہہ دوں تو اپنے ہاتھ سے اپنا گلا دینا ہوگا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہ اختیار ہے پیغمبر کا مجھ پر اور میرا اپنے اوپر، میں اپنے اختیار سے اپنی جان نہیں لے سکتا، لیکن اگر پیغمبر کہہ دیں تو اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ کے پیغمبر کو دینا ہوگا۔ کیوں؟ یہ وہی ہے، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم لوگوں پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ کہاں پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر نے جب یہ پوچھا، اقرار لیا، تو سب نے کہا یا بلا یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے، آپ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جیسا تصرف میرا ایسا ہی تصرف علی کا، اور ایسا ہی تصرف علی کے بعد آنے والی اس تمام نسل کا۔ تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری جانیں پروردگار عالم نے ہمارے اختیار میں دیے ہیں، ہم جب چاہیں تمہاری جان لے لیں، لیکن نہیں، یہاں پر بھی تمہیں اختیار دیں گے، یہاں پر بھی تمہارا اختیار ہوگا۔ بہرحال ولیا یہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر دو چیزیں آپس میں اتنی قریب ہو جائیں کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ بننے پائے۔ اب یہ قرب کون سا قرب ہے؟ توجہ فرمائیں، یہ قریب ہونا، یہ قرب کون سا قرب ہے؟ یہ قرب مادی ہے یا مانوی یا روحانی؟ مانوی یعنی روحانی۔ یہ قرب مادی ہے یا مانوی؟ ولایت مادی طور پر قریب ہو جانا یا مانوی طور پر اور روحوں کا آپس میں قریب ہو جانا، یہ کون سی ولایت ہے؟ آیتوں میں بیان کیا گیا، روایات میں بیان کیا گیا کہ یہ ولایت سے مراد قرب مادی نہیں ہے، قرب مانوی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ممکن ہے کوئی بہت آپس میں قریب ہو مگر بہت دور ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کوئی بہت دور ہو اور پیغمبر کہیں مجھے اب ایسے کرنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ممکن ہے کوئی بہت دور ہو اور مانوی اور روحانی اعتبار سے بہت قریب ہو، روحیں آپس میں اتنا قریب ہو گئیں کہ پیغمبر کو کبھی بھی اویس قرانی نے زندگی میں دیکھا نہیں، مگر پیغمبر نے آواز دی، مجھے اویس قرانی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کبھی دیکھا نہیں ہے زندگی میں، یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ کہ وہی روحانی اور مانوی خوشبو ہے۔ اور اسی کے برخلاف بھی دیکھا گیا، کوئی بہت قریب تھا، کوئی بہت قریب تھا، سب سے زیادہ جو نزدیکی ترین رشتہ انسان کے لیے ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، مگر قرآن مجید نے اس کے لیے بھی آواز دی، قد سغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ نبی کی بیویوں کے لیے بات ہو رہی ہے، تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب نوح کی زوجہ کے لیے، اس پر انشاءاللہ کل بیان کروں گا، جناب نوح کی زوجہ کے لیے، جناب لوط کی زوجہ کے لیے، دونوں کے لیے کہا گیا، یہ دونوں نبی کی بیویاں تو تھیں مگر نبی کے قریب نہیں تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مادی اعتبار سے قریب تھیں مگر معنویات میں بہت فاصلہ تھا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس آج کی بات یہاں پر ختم کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے اس ولایت کے نظام کو رکھا، اپنے آپ کو قریب کرو، ورنہ اگر یہ ولایت ہٹا دیں تو یقین مانیں غیبت کا فلسفہ ختم ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، آج ہمارا امام ہمارے سامنے نہیں ہے، امام سامنے نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولایت ختم ہو گئی، نہ، یہ قرب قرب مانوی ہے، میں یہاں رہ کر بھی غیبت کے دور میں بھی امام سے قریب ہو سکتا ہوں، کیونکہ پروردگار عالم نے ولایت کا نظام یہی رکھا ہے۔ جن کی روحوں میں سنخیت ہو، سنخیت کا لفظ یاد رہا تو بیان کروں گا کل انشاءاللہ، جن کی روحوں میں سنخیت اور مماثلت ہو، وہ خود کھینچے چلے آتے ہیں، یا نہیں الفاظ بدلوں، جن کی روحوں میں مماثلت تھی انہیں حسین نے خود خط لکھ کر بلایا. کون حبیب ابن مظاہر؟ اور خط کا متن یہ تھا کہ من الحسین الغریب الى رجل الفقیح حبیب ابن مظاہر. اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں. جب حسین چاروں طرف سے گھر گئے تو چاہنے والی بہن نے بھائی سے کہا کہ بھیا، عمر سعد کی مدد کے لیے لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، مگر کیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے جو تمہاری مدد کرے؟ حسین ابن علی نے آواز دی، ہاں ہے، زینب آنے والا آئے گا. یہ کہنے کے بعد حسین ابن علی نے خط لکھا. خط کا متن یہ تھا، من الحسین الغریب الى رجل فقیح حبیب ابن مظاہر. یہ حسین غریب کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے، ایک مرد فقیح کے نام کون جو حبیب ابن مظاہر ہے. اور اس کے بعد عجیب جملہ لکھا، آواز تھی، حبیب تمہیں معلوم ہے ہم پیغمبر سے کتنے قریب ہیں؟ حبیب میں چاروں طرف سے گھر چکا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے میری مدد کرو، لیکن دیکھو جلدی آنا، دیر نہ ہو جائے. حسین کچھ علم بانٹ رہے تھے، حسین ابن علی نے ایک علم نہیں بانٹا، کچھ علم بانٹے. میں مانا کا سپاہ سالار کسی اور کو بنایا، میں سارا کا سپاہ سالار کسی اور کو بنایا، قلب لشکر کا سپاہ سالار کسی اور کو بنایا، اور ان سب کا سپاہ سالار عباس کو بنایا. ایک علم حسین نے اپنے پاس بچا کے رکھ لیا. کہنے والے نے کہا، مولا یہ علم مجھے دے دیں. تو آواز دی، نہیں، اس کا لینے والا آئے گا. اور اب گویا حسین کسی کا انتظار کر رہے ہیں. قاصد کو خط لکھ کر بھیج دیا. قاصد چھپتا چھپاتا حبیب ابن مظاہر کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا. حبیب دسترخوان پہ بیٹھے تھے. پوچھا، کون؟ تو آواز آئی، انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. جیسے ہی سنا حبیب دوڑے ہوئے گئے، ہائے میرے حسین کا قاصد آیا ہے، میرے آقا کا قاصد آیا ہے. حبیب نے جلدی سے خط لیا، آنکھوں سے لگایا، سر سے لگایا، چوما، پڑھنا شروع کیا. ابھی تو لبوں پر مسکراہٹ تھی، جب خط پڑھنا شروع کیا تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. زوجہ نے پوچھا، کس کا خط ہے؟ تو بتایا، آقا کا خط ہے، حسین کا خط ہے. پوچھا، رو کیوں رہے ہو؟ کیسے نہ رو، میرا آقا چاروں طرف سے گر گیا. پوچھا، پھر حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا، میں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں، اگر میں چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ اللہ، یہ اللہ رے، یہ کیسی خواتین تھی! آواز تھی، حبیب میں مٹی پھاک کے جی لوں گی، تم میری پرواہ نہیں کرو، جاؤ حسین کی مدد کرو. حبیب خوش ہو گئے، تمہارا شکریہ، تم نے ہر ہر موقع پر میرا ساتھ دیا. اپنے غلام سے کہا، جاؤ فلاں مقام پر گھوڑا لے کے چلو، میں بھی آتا ہوں. حبیب نے غلام کو بھیجا، اور اب حبیب چھپتے چھپاتے جانے لگے. راستے میں مسلم ابن اوسجہ نظر آئے. پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ مسلم نے بتایا، حبیب میں حنا خرید رہا ہوں. کہا، مسلم تم حنا خرید رہے ہو؟ اور ہمارا آقا چاروں طرف سے گر گیا. جیسے ہی سنا آواز دی، اب میری داڑھی میرے خون سے خضاب ہوگی. حبیب اس جگہ پر آئے کہ جہاں پر اپنے غلام کو بھیجا تھا. اور اس کے بعد حبیب نے عجیب منظر دیکھا کہ جس سے حبیب کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کیا دیکھا؟ حبیب کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. جب تھوڑی دیر ہوئی تو گھوڑے میں بے چینی پیدا ہوئی، اور غلام گھوڑے سے کہنے لگا، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، اگر حبیب نہیں آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر حسین کی مدد کرنے جاؤں گا. ہائے میرا آقا اتنا غریب ہو گیا. حبیب چلے، غلام کو کہا، جا تجھے آزاد کر دیا. غلام نے کہا، آقا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، اور جب سعادت کا وقت آ گیا تو مجھے آزاد کر کے جا رہے ہو؟ کہا، چلو تم بھی چلو. غلام کو لیا لیکن گھوڑا ایک تھا، کبھی غلام بیٹھتا تھا حبیب دوڑے ہوئے چلے آتے تھے، کبھی حبیب بیٹھتے تھے غلام دوڑا ہوا چلا آتا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کربلا کی خاک اڑ رہی ہے، گویا دور سے کوئی آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی قریب سے دیکھا آواز دی، عباس بڑھو، علی اکبر بڑھو، میرے بچپن کا دوست آ گیا۔ آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ زینب نے پوچھا فضا ذرا دیکھ کر آؤ یہ تکبیر کیسی ہے، دشمن آیا ہے یا دوست آئے ہیں؟ فضا آئے پھر دوڑی ہوئی واپس آئی، بی بی مبارک ہو حبیب آیا ہے۔ جیسے ہی یہ سنا آواز دی، فضا حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ فضا آئی، حبیب مبارک ہو، علی کی بیٹی نے سلام کہلوایا ہے۔ جیسے ہی سنا زمین پر بیٹھ گئے، ہائے میری آقا آزادی۔ بس اب کچھ جملے مسلم ابن اوسجا کے لیے سن لیجئے۔ روزے عاشور آیا، ایک مرتبہ مسلم امام کے پاس آ کر کہنے لگے، آقا اب مجھے بھی جانے کی اجازت دیں۔ مسلم کو اجازت ملی، مسلم لڑتے لڑتے زمین پر گرے۔ امام نے کہا حبیب چلو، مسلم آواز دے رہا ہے۔ حبیب کو ساتھ لیا، مسلم کے سرحانے پہنچے، حبیب مسلم کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ عجیب فکرہ کہا، آواز دی، مسلم ویسے تو مجھے معلوم ہے میں بھی تمہارے ہی پاس آنے والا ہوں، لیکن پھر بھی کوئی وصیت ہو تو بیان کرو، نہ سن سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہے مسلم نے کیا وصیت کی؟ مقتل نے لکھا حسرت سے حسین کی طرف دیکھا، پھر آواز دی اسی کا بہازا۔ اے حبیب کوئی وصیت نہیں ہے، لیکن بس اتنا چاہتا ہوں جب تک زندہ رہنا حسین پر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ آواز دی اللہ کی قسم میں صحیح کروں گا۔ لو جی دو مسلم شہید ہو گئے۔ امام چلے مسلم کا جنازہ لے کر، ابھی خیمے تک پہنچے نہیں تھے کیا دیکھا، ایک بچہ خیمے سے نکلا، تلوار حمائل ہوئی ہے اور میدان کی طرف جا رہا ہے۔ حبیب دیکھو یہ کس کا بچہ ہے؟ اب جو جا کر دیکھا، آقا یہ مسلم کا یتیم ہے۔ آواز دی حبیب اس بچے کو روک لو، اس کی ماں کے لیے یہی غم کافی ہے۔ جیسے ہی بچے نے یہ سنا فوراً کہا، آقا مجھے ماں ہی نے تو تیار کیا ہے۔ ابھی آپس میں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ پسے پردہ سے آواز آئی، آقا بیوہ کا ہدیہ ہے، رد نہ کیجئے گا، ہائے حسین اتنا غریب۔